الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہمیں حق دکھا دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اس کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں باطل دکھلا دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے ربنا زدنا علما اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اے ہمارے رب اے میرے رب اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور اس کو میرے لیے مشکل نہ بنائیے اور اس کو خیر کے ساتھ مکمل فرما دیجئے اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اے کھول دینے والے اے کھول دینے والے اے کھول دینے والے. تو ان دعاؤں کے ساتھ ہم سورۃ القمر کی آج ترجمہ اور تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں سورۃ النجم مکمل کر لی تھی. سورۃ النجم سے پہلے اس کلاس کے اندر ہم نے کیا تھا, سورۃ طور پڑھی تھی. تو سورۃ طور سے ہم نے یہ پارا پڑھنا شروع کیا تھا, نہیں زاریات سے پڑھنا شروع کیا تھا. تو 27 پارا ہمارا چل رہا ہے. 27 پارے کے اندر ہی سورۃ نجم اور سورۃ قمر ہوتی ہیں. اچھا, اب سورۃ قمر میں فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ مکی سورت ہے, یعنی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے نازل ہوئی. جو پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں, جو بعد میں نازل ہوئی ہجرت کے وہ مدنی کہلاتی ہیں. جگہ سے فرق نہیں پڑتا کہ کس جگہ نازل ہوئی, ٹھیک ہے, وقت پڑتا ہے, یعنی وقت سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مکی ہے کہ مدنی ہے. اچھا, اور ٹھیک ہے, باقی تو اس میں آیات 55 ہیں اور 3 رکوع ہیں وغیرہ. اب ہم آیت آیت کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد خلاصہ تفسیر پڑھیں گے, پھر اس کے بعد معرفہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اس میں پہلا جو لفظ ہے اقتربت, اقتربت قریب ہو گئی, ٹھیک ہے. اردو کے وزن پر اکثر عربی کے الفاظ سمجھے جا سکتے ہیں, کسی حد تک سمجھے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ عربی جو ہے وہ, اردو زبان جو ہے وہ 50% تقریباً عربی ہی ہے, ٹھیک ہے. تو قریب کا لفظ استعمال ہوا اقتربا. الساعۃ, الساعۃ جیسے اردو میں بھی ساعت جو ہے وہ گھڑی کو یا وقت کو کہتے ہیں, اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ساعت کا مطلب جو ہے وہ کوئی وقت. لیکن یہاں پر جب الف لام لگ گیا نا, تو الف لام سے یہ خاص ہو گیا کہ کوئی خاص وقت, کوئی خاص گھڑی مراد ہے, اور وہ کون سی ہے؟ قیامت کی گھڑی, ٹھیک ہے, قیامت کا وقت. تو اقتربت یہ فعل ہوا اور الساعت اس کا فاعل ہوا, ٹھیک ہے. تو فعل اور فاعل مل کر کے یہ چھوٹا سا ایک جملہ بنتا ہے عربی زبان کا, جملہ فعلیہ کہیں گے اس کو, کیونکہ فعل سے شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو قیامت کی گھڑی قریب ہو گئی, اس کا ترجمہ بنا قیامت کی گھڑی قریب ہو گئی. اردو زبان میں فاعل پہلے بولتے ہیں اور فعل بعد میں بولتے ہیں. قیامت کی گھڑی فاعل ہے اور قریب ہو گئی فعل ہے. जबकि अरबी जुबान के अंदर फेल पहले होता है और फाइल बाद में होता है। ठीक है, ये छोटी सी समझ लें ग्रामर की टिप आपको इस क्लास में दे दी, वैसे ये ग्रामर की क्लास है नहीं, बस थोड़ा सा शौक तो पैदा होना चाहिए ना कि हम अरबी जुबान को अरबी जुबान की ग्रामर पढ़ लें सीख लें, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के कुरान की जुबान है, ये नबी अलैहिस्सलाम की जुबान है, ये हमारे दीन की जुबान है और जन्नत की जुबान भी अरबी होगी। वैसे तो जन्नत में जब पहुंचेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से जब जन्नत में पहुंचेंगे तो वहां पर फिर अगर नहीं भी आती होगी तो सिखला दी जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक शौक तो होना चाहिए ना। तो इख्तरबत सातु, कयामत की घड़ी करीब आ गई। वन शक्कल कमर, वाव का मतलब होता है और, फिर उसके बाद फेल क्या है, इन शक्का, इन शक्का का मतलब होता है फट गया, जैसे कि उर्दू में भी कहते हैं ना शक हो गया, है ना, शक हो गया का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, वो यहीं से आया इन शक्का। अलकमरु, अलकमरु फेल है इस, सॉरी फाइल है इन शक्का फेल का, और कमर सबको पता है कि चांद को कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि कयामत की घड़ी करीब आ गई और चांद शक हो गया, ठीक है ना, चांद जो है वो दो टुकड़े हो गया। वईं यरौ आयतैं युरिदू व यकूलू सिहरुम मुस्तमिर, वाव का तर्जुमा और से करेंगे, इन का मतलब होता है अगर, ठीक है, शर्त के लिए जैसे बोलते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ये काम करूंगा, तो इसी वजह से इनको जो है वो शर्तिया भी कहते हैं, इन शर्तिया जिसका मतलब अगर हुआ उर्दू में। यरौ, वो देखेंगे, ये माजी का फेल नहीं है बल्कि ये फ्यूचर का फेल है, वो देखेंगे यरौ, ठीक है, क्योंकि यरा का मतलब होता है देखना और यरौ का मतलब वो देखेंगे। आयतन, आयह कहते हैं निशानी को, ठीक है, और ये चूंकि आयतन है, एक खास फॉर्म है, नकेरा फॉर्म है ये, तो इसका तर्जुमा एक निशानी से करेंगे, ठीक है, और बामुहावरा जब ज्वाइन करके इसका तर्जुमा करेंगे यरव आयतन, तो क्या बनेगा, कोई निशानी देखेंगे, कोई, कोई का मतलब भी तो एक ही होता है ना उर्दू में, ठीक है ना, कोई एक निशानी देखेंगे, तो अगर वो कोई एक निशानी देखें युरिदु तो वो इराज करें इससे, आरदा युरिदु, इराज करना उर्दू में भी हम बोलते हैं, इराज करने का मतलब होता है कि आप किसी चीज के ऊपर या तो यानी क्या कहते हैं उससे उससे या तो यानी इग्नोर करें उसको या उसके ऊपर कोई एतराज करें। एतराज का भी जो लफ्ज है ना वो भी दरअसल इराज से ही निकला है, एतराज करना, ठीक है, एतराज करने का मतलब हम कहते हैं ना ऑब्जेक्शन करना उसको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो ऑब्जेक्शन और एतराज भी कब किया जाता है, जब आप किसी बात से एराज करते हैं, यानी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, तो इंपॉर्टेंस ना देने का एक तरीका क्या होता है, उसके ऊपर एतराज करना शुरू कर दो, है ना भाई, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो आप उसके ऊपर एतराज नहीं करते, एतराज उसी चीज पे करते हैं जिसको कि आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर ये कोई निशानी देखें तो उसके ऊपर एतराज करें, ठीक है। वह और यकूलू, ये कहें सहरुन मुस्तमिरुन, सहर जादू को कहते हैं उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, मुस्तमिरुन, मुस्तमिरुन का मतलब होता है कंटिन्यू करने वाला, जारी रहने वाला, ठीक है, यानी जो पहले से चला आ रहा है, पहले से जारी है, ठीक है। उर्दू में भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कभी कभी इस्तिमरार, कि फलानी चीज में बड़ा बड़ा यानी मुस्तकिल मिजाजी है, बड़ी इस बड़ा इस्तिमरार है इसके अंदर, यानी ये कंटिन्यू कर रही है ये चीज, ठीक है। तो सिहर मुस्तमिरुन का मतलब क्या कि ये तो एक जादू है जो कि पहले से चला आ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है ये पहले से, पुराने जमाने में भी लोग जादू किया करते थे और इस तरीके से लोगों को धोखा दिया करते थे, जादू करके आंखों के ऊपर जादू करके पर्दा डाल देते थे,
क्या मतलब कि हकीकत किसी चीज की जो है ना वो कुछ और नजर आनी शुरू हो जाती है। जादू की एक शक्ल ये भी है, ठीक है, कि आप किसी चीज को तब्दील ना करें बल्कि देखने वाले की निगाह के ऊपर ऐसा असर डालें कि उसको वो चीज कुछ और नजर आनी शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का जब मुकाबला हुआ तो जादूगरों ने जमीन के ऊपर रस्सियां फेंकी, ठीक है, रस्सियां फेंकने के बाद उन्होंने अपने जादू के जो भी कलिमात पढ़े तो उन कलिमात पढ़ने से वो रस्सियां सांपों में तब्दील नहीं हो गई, सांप नहीं बन गई वो रस्सियां, बल्कि क्या हुआ, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, फिरौन और फिरौन के जितने भी वो रियाया थी जो वहां पे तमाशा देखने के लिए आए हुए थे, जितने लोग मौजूद थे वहां पर, सबकी आंखों के ऊपर एक ऐसा असर आ गया कि उनको ये रस्सियां सांप नजर आना शुरू हो गई, हालांकि वो रस्सियां ही थी, वो सांप नहीं बनी थी। तो जादू की ये एक शक्ल होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो मुशरिकीन थे, जब इन्होंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दिया तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इन्होंने जादू किया, नाउज बिल्ला, जादू किया है कि हमें नजर आ रहा है कि गोया के चांद दो टुकड़े हो गया, हालांकि वो दो टुकड़े नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने एतराज किया कि भाई ये तो बस एक जादू है जो कि पहले भी लोग किया करते थे इस तरह के जादू, और इसी तरह से इन्होंने भी कर दिया इस तरह का जादू, ठीक है। किसी को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो बिला तकल्लुफा लिख करके पूछ सकती हैं। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला, वकज़्ज़बू, और इन्होंने तकजीब करी। तकजीब करने का मतलब क्या होता है, किसी को झूठा कहना, एक होता है झूठ बोलना, वो तकजीब करना नहीं होता, वो झूठ बोलना कज़िबा होता है अरबी में, कज़िबा, और कज़्ज़बू का मतलब होता है कि उन्होंने तकजीब करी, यानी नबी अलैहिस्सलाम जो बात फरमाते थे इन्होंने कहा कि नहीं ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं नाउज बिल्ला, ठीक है, इसको कहते हैं तकजीब करना। वत्तबाउ, वाओ का तर्जुमा और उसके बाद फेल क्या है, इत्तबाउ, इत्तबाउ का मतलब होता है इत्तेबा करना, यानी फॉलो करना, किसी की यानी पैरवी करना, ठीक है। इत्तबाउ तो क्या मतलब हुआ कि उन्होंने इत्तेबा करी, अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशात की, अहवा हवा की जमा है, हवा, हवा उर्दू में तो विंड को भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका तर्जुमा क्या होता है, अरबी जुबान में जो हवा का लफ्ज इस्तेमाल होता है उसका तर्जुमा होता है ख्वाहिश, ख्वाहिश, और हवा का जमा है, हवा की जमा है अहवा, ठीक है। और हुम जो है ये प्रोनाउन है, जमीर है, ये अहवा अहुम, उनकी ख्वाहिशात, हुम का तर्जुमा उर्दू में कैसे करेंगे, उनकी, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इन्होंने तकजीब करी और उन्होंने इत्तबा करी अपनी ख्वाहिशात की, अपनी हवा की इत्तबा करी, वह कुल्लु अम्रिम मुस्तकर, और अल्लाह ताला इसके बाद एक उसूल बयान कर रहे हैं कि कुल्लु अम्रिन, हर अमर, हर मुआमला, अमर का तर्जुमा यहां पर मुआमले से करेंगे, हर मुआमला, कुल्लू का मतलब तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, हर, ठीक है, तमाम, अमरिन का मतलब मुआमला, मुस्तकिरुन, मुस्तकिर कहते हैं कि किसी जगह पे ठहर जाने वाली चीज, ठीक है, किसी जगह पर ठहर जाने वाली, यानी बल्कि यानी प्री डिसाइडेड जगह पर ठहर जाना, ठीक है ना, इस तरह से, यानी बा मुहावरा तर्जुमा, वैसे तो ये इस्म फाइल का सीगा वगैरह तो काफी तफसील की जा सकती है, लेकिन मुस्तकरों का मतलब एक 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 यानी एक ठहरी हुई हालत, ठहरी हुई हालत, सही है। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला उसूल बयान करते हुए कि हर मामले के लिए एक ठहरी हुई हालत होती है, क्या मतलब कि जब मामला कहीं पे, यानी कोई कोई चीज कहीं जाती है ना, تو پھر وہ بالآخر اپنی اصل سٹیٹ پہ واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ, یہ بھی ایک عربی زبان کا محاورہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ آتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ آتی ہے. تو وہی مفہوم ہے کل امر مستقر کا, کہ ہر چیز جو تبدیل ہوتی ہے اپنی اوریجنل حالت سے تو بالآخر وہ اپنی اوریجنل حالت کے اوپر واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو چاند تھا نا, وہ جو دو ٹکڑے ہو گیا نا, تو دو ٹکڑے ہونے کے بعد اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ وہ واپس اپنی اصل پہ لوٹ آئے. ٹھیک ہے نا, تو دو ٹکڑے ہونے کے بعد چاند دوبارہ سے آ کر کے مل گیا اور اپنی اصل شکل میں لوٹ آیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہر چیز جو ہے وہ, یعنی کوئی بھی تبدیلی کسی چیز کے اندر آئے گی تو اب وہ تبدیلی ختم ہونی ضروری ہے, انڈو ہونی ضروری ہے. نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب خالی اتنا ہے کہ یعنی بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی جو فطرت بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, تو چیزیں تبدیل تو ہوتی ہیں لیکن تبدیلیاں آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں, لیکن بالکل آخر میں جا کر کے نا وہ چیز اپنی فطرت پہ لوٹ آتی ہے, اپنی فطرت پہ لوٹ آتی ہے. جو اس کی فطری شکل اللہ تعالیٰ نے اوریجنلی بنائی تھی نا, تو وہ اس اوریجنل حالت میں چیز جو ہے وہ لوٹ آتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے لیکن اس کا یہاں پہ موقع نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی, یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کے کانٹیکسٹ میں فرمائی کہ چاند ٹکڑے بھی ہوا پھر واپس جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں لوٹ بھی گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد چوتھی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر, واو کا ترجمہ اور لقد, لقد کا ترجمہ اردو میں کہتے ہیں تحقیق, یعنی یہ محقق بات ہے, یہ کنفرم بات ہے, لقد کنفرم بات ہے. جاءہم آئی ان کے پاس یا آ گئی ان کے پاس. ٹھیک ہے نا, ہم یہاں پر بھی وہی اوپر جو جیسے ضمیر تھی نا ہم کی, احواءہم ان کی خواہشات, اسی طریقے سے جاءہم جو ہے یہاں پر بھی ان کے پاس آ گئی. من الانباء, من کا ترجمہ کرتے ہیں سے, سے اردو والا سے, سین بڑیا سے. انباء یہ نبا کی جمع ہے, نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر. ٹھیک ہے, اردو عربی میں خبر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور نبا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انباء جو ہے وہ نبا کی جمع ہے یعنی خبریں. ٹھیک ہے, تو تحقیق کے ان کے پاس خبریں آ گئیں. خبریں کسی چیز کی خبر ہوتی ہے نا, خبریں کوئی 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 شے تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کہ بھائی کوئی چیز آ گئی, جیسے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی بندہ آ گیا یا کسی کے پاس جو ہے وہ کچھ چیز آ گئی. ٹھیک ہے, خبر جو ہے وہ چیز کو نہیں کہتے, بلکہ خبر کس چیز, خبر کس کو کہتے ہیں, کسی انسیڈنٹ یا کسی واقعے یا کسی ایونٹ کے بارے میں جو نالج ہے اس کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انٹینجبل چیز ہوتی ہے خبر, اس کی کوئی فزیکل حالت نہیں ہوتی, اس کی کوئی باڈی نہیں ہوتی خبر کی. ٹھیک ہے, تو انباء سے مراد جو ہے نا وہ خبر ہے. تو خبر کسی حال کی خبر ہوتی ہے نا, کچھ ہوا ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن, اسی کو تو خبر کہتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پہ ترجمہ حضرت نے کیا ہے کہ ان کے پاس احوال آ گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ احوال کی خبریں ہوا کرتی ہیں. ما فیہ مزدجر, ما کا ترجمہ جو سے کرتے ہیں اور فی کا ترجمہ میں سے کرتے ہیں, میں, اور ہی جو ہے اس کا ترجمہ کہیں گے اس, کریں گے اس سے. فی ہی اس میں, ما فی ہی جو اس میں, ما کا ترجمہ جو, فی کا ترجمہ میں, ہی کا ترجمہ اس, ٹھیک ہے, تو ما فی ہی جو اس میں, مزدجرن, مزدجرن کا مطلب کیا, یہ نکلا ہے لفظ زجر سے, اردو میں بھی زجر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, زجر و توبیخ, اگرچہ کہ عام بول چال میں یہ لفظ ذرا مشکل لفظ ہے, لیکن کلاسیکل اردو اور جو خاص عالم یعنی علمی قسم کی جو تحریر ہوتی ہے اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ کے لیے زجر و توبیخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے لیے, ٹھیک ہے, تو زجر سے ہی یہ ورڈ بنا مزدجرن, یعنی ڈانٹ, ٹھیک ہے, تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ تحقیق کے ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن کے اندر ڈانٹ ڈپٹ ہے. کیا مطلب کہ برا کام کرو گے تو تمہیں بہت بری سزا ملے گی, اسی کو ڈانٹنا کہتے ہیں نا, آپ کسی بچوں کو جب وہ بہت زیادہ شرارت کرتا ہے تو ڈانٹنا پڑتا ہے بچوں کو کبھی, ہے نا, تو ڈانٹ کے آپ کیا کرتے ہیں, ڈانٹ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ خبردار تم نے یہ کام کیا, اگر دوبارہ تم نے یہ کام کیا تو تمہیں سزا دوں گی, میں تمہیں ٹائم آؤٹ دے دوں گی, میں تمہیں پنشمنٹ دوں گی, ہے نا, تو ڈانٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ یعنی احوال بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کو یہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے کہ بھئی تم جو یہ کر رہے ہو نا تو قیامت کے دن تمہیں بہت بری سزا ملے گی اس کی. پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا پھر اس کو کوالیفائی کیا کہ حکمتن بالغتن, یہ جو باتیں ان لوگوں کو بتائی جاتی ہیں نا یہ حکمت سے بھری ہوئی باتیں, اور بالغتن, بالغتن حکمت کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا سب کو, وزڈم, حکمت, رائٹ, جس کے اندر بہت زیادہ یعنی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حکمت کی بات, ٹھیک ہے, بالغتن کا مطلب کیا, بلغا یبلغو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا, ٹھیک ہے, تو بالغتن کا مطلب ہوتا ہے کہ پہنچنے والی چیز, یعنی حکمتن بالغتن کہ یہ جو باتیں ہیں یہ حکمت کی باتیں ہیں جو کہ عقل کو پہنچتی ہیں, عقل کو لگتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی عقل میں سمجھ میں آنے والی یہ باتیں ہیں, عقل میں آنے والی یہ باتیں ہیں, حکمتن بالغتن, فما تغن النظر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی پھر بھی یہ ما کا ترجمہ یہاں پر جو ہے نا وہ کیوں سے کریں گے, یعنی یہ گویا کہ سوال ہے, ما تغن النظر, تغنی کا مطلب کہ کافی ہونا, سوری یہ ماں جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کیوں سے نہیں کریں گے بلکہ نہیں سے کریں گے, نہیں, تغنی کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا, ان نظر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا, ٹھیک ہے, نظر کا مطلب ڈرانا, تو ماں تغن نظر کہ یہ ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے, یہ ڈرانے کے لیے بلکہ اس طرح سے کریں گے کہ یہ جو ڈرانا ہے نا ان کے لیے کافی نہیں ہو رہا, یہ ڈرانا ان کے لیے کافی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان باتوں سے ڈرا رہے ہیں لیکن کافر بات مان نہیں رہے, تو یہ ڈرانا ان کے لیے کافی نہیں ہو رہا, ما تغنی نظر, نظر ڈرانا, اور تغنی کا مطلب کافی ہونا, اور ما کا مطلب نہیں, تو یہ ڈرانا ان کے لیے کافی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, حالانکہ بہت ہی حکمت کے بھرے ہوئے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں, تو ان کے لیے کافی نہیں ہو رہا, وہ کیوں کافی نہیں ہو رہا وہ ہم انشاءاللہ خلاصہ تفسیر میں دیکھیں گے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, فا کا مطلب ہوتا ہے پس, ٹھیک ہے, یا سو سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, تولا کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیرنا, مڑ جانا, ٹھیک ہے, انہم ان سے, تو کیا مطلب ہوا کہ آپ ان سے پیٹ پھیر لیجئے, ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے جو ہے نا وہ پیٹ پھیر لیجئے، جیسا کہ پیچھے بھی سورہ نجم کے اندر بھی دو جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ فاعرض عنہم، کہ آپ ان سے اعراض کیجئے، یہ لوگ جو بہت ہی زیادہ بے توجہی کا شکار ہے نا، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور آپ کی بات بالکل بھی نہیں مان رہے نا، تو آپ ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیجئے، آپ ان سے اعراض کیجئے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں تولا عنہم، آپ ان سے پیٹ پھیر لیجئے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یوم وہ دن جب، ٹھیک ہے، یوما کا ترجمہ تو دن سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو لفظ یوما جو ہے نا یہ جملے کے شروع میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ انہم کے بعد تو جملہ ختم ہو گیا تھا، میم لگا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب وقف ہو گیا، رک گیا جملہ، اب اس کے بعد یوما، تو اس وجہ سے جب شروع ہوتا ہے نا جملہ یوما سے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن ید الداعی بلانے والا پکارے گا، بلائے گا، الا شیئن ایک شے کی طرف، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف اور شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، ایک چیز کی طرف، نکرن نکر چیز ہوگی وہ، نکر کا مطلب کیا ہے یہاں پر، ناگوار چیز، ٹھیک ہے، یعنی ناپسندیدہ، جس چیز کو لوگ پسند نہیں کرتے اس کو نکر، جیسے جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان کو کیا فرمایا، منکر ہے نا، نہیں عن المنکر، امر بالمعروف و نہیں عن المنکر، تو لوگوں کو منع کرو منکر سے، منکر کا مطلب عام زبان میں تو کہتے ہیں گناہ، لیکن ہر ناپسندیدہ چیز جو انسانی فطرت کے خلاف ہو اس کو منکر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گناہ ان چیزوں کو قرار دیا جو کہ انسانی فطرت کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کے لیے لفظ بھی منکر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی منکر کی اصل ہے نکر، یعنی ناگوار چیز. تو ناگوار چیز یہاں پہ کون سی والی ناگوار چیز کی بات ہو رہی ہے، گناہ نہیں، بلکہ یہاں پر مراد ہے قیامت کا دن جو کہ کافروں کے لیے بہت ناگوار چیز ہوگی، ٹھیک ہے. تو یوما یعنی قیامت کا دن جب یدعو الداعی بلانے والا پکارے گا کسی ایک ایسی چیز کی طرف جو کہ ان کے لیے بہت ناگوار ہے، ٹھیک ہے. اور اس دن ان کی حالت کیا ہوگی، خشعن، خشعن خشیت سے نکلا، خشیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جھکانا، ٹھیک ہے نا، احترام میں، ادب میں، خوف کی وجہ سے یا ندامت کی وجہ سے جو ہم جھکتے ہیں نا تو اس کو خشیت کہتے ہیں. تو خشعن کا مطلب جھکی ہوئی حالت میں ہوں گی، کیا چیزیں، ابصارہم ان کی آنکھیں، ابصار بصر کی جمع ہے اور بصر پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ آنکھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آنکھیں جھکی بھی ہوں گی، خشعن جھکی بھی ہوں گی ان کافروں کی جب ان کو اس ناگوار چیز یعنی یوم میدان حشر کی طرف بلایا جا رہا ہوگا تو ان کی آنکھیں جھکی بھی ہوں گی. یخرجون من الاجداث سے خارج ہوتے ہوں گے وہ، نکلتے ہوں گے وہ، من فروم اس سے، کہاں سے، اجداس سے، اجداس جدس کی جمع، قبر کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ جدس، ٹھیک ہے، اجداس جدس، ٹھیک ہے، جدس کی جمع اجداس، تو یہ اپنی قبروں سے نکلتے ہوں گے. کأنہم گویا کہ وہ، ٹھیک ہے، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، تشبیہ دینے کے لیے کاف استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انا کا مطلب اگر الگ سے ترجمہ کیا جائے تو انا کا مطلب ہوگا کہ، ٹھیک ہے، اور ہم کا مطلب وہ، کیونکہ ہم جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر اوپر جو ہم نے پڑھا تھا نا، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یا ان کے، تو یہاں پر مراد ہے کأنہم، پھر ان تین الفاظ کو جوڑ کر کے، کاف، انا اور ہم، ان تینوں کو جوڑ کر کے کأنہم بنتا ہے، اور اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر گویا کہ، گویا کہ وہ، ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا جائے گا، گویا کہ وہ. جرادن، جراد یہ گراس ہاپرز کو کہتے ہیں، ٹڈیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوکس، گراس ہاپرز بھی بلکہ چھوٹی چیز ہوتے ہیں، یہ ایکچولی لوکس کو کہتے ہیں جو کہ گراس ہاپر کی شکل کی ہوتی ہیں لیکن سائز میں بہت بڑی ہوتی ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا پچھلے ہی سال غالباً یا اس سے پچھلے سال یہ خصوصاً بہت زیادہ نیوز میں آ رہا تھا کہ ٹڈیوں، ٹڈی دل، یعنی یہ دلدل کی طریقے سے ٹڈیوں کے جو ہجوم کے ہجوم تھے وہ افریقہ سے چل کر کے جو ہے، یعنی اڑ کر کے افریقہ سے جو ہے وہ اس طرف موو ہو رہے تھے، اور وہ پھر مختلف ملکوں میں گزرتے ہوئے وہاں پہ تباہیاں مچاتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے تھے. پاکستان سے بھی ان کا گزر ہوا، پتہ نہیں کتنے کھیتوں کو انہوں نے برباد کیا، اور پھر اس کے بعد وہ آگے چلے گئے. صحیح ہے. تو ٹڈیوں کا جب ہوتا ہے حملہ، ہم نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی تھی، باقاعدہ گھروں کے اندر ٹڈیاں آ رہی تھیں اور اتنی زیادہ تھیں کہ بالکل آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا. تو ان کو جرات کہتے ہیں، اور منتشر ان کا مطلب منتشر یعنی پھیلی ہوئی، ٹھیک ہے نا، اسکیٹرڈ. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جبکہ سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اپنی قبروں میں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نکل پڑیں گے. اب تصور تو کریں کہ انسانوں کی تعداد کتنی ہے نا. صرف یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو کہ سور پھونکنے کے وقت مرے تھے، وہ بھی پتہ نہیں کتنے کروڑوں یا اربوں کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن مریں گے، لیکن جتنے لوگ پہلے مر چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری وقت تک، کتنے انسان ہوں گے ہے نا، ٹریلینز اور زلینز کے اندر شاید ان کا نمبر پہنچتا ہوگا، سارے کے سارے ایک ساتھ نکلیں گے، تو کیا وہ منظر ہوگا ہم تو تصور نہیں کر سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹڈیوں سے مشابہ کیا، کیونکہ ٹڈیاں بھی جو ہوتی ہیں، لوکس جو ہوتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں بلینز اینڈ ٹریلینز میں ہوتے ہیں، ہم تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ان کو. اور آج کی آخری آیت میں فرماتے ہیں مہطعین الی الداعی. داع کا لفظ اوپر بھی استعمال ہوا نا، داع کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینے والا یعنی پکارنے والا، اور الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹھیک ہے. مہطعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہطعین کا مطلب ہوتا ہے کہ سر اٹھائے ہوئے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر آپ کہیں پہ مثال کے طور پر خواتین جو ہے وہ کہیں شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کوئی جمعہ بازار ہے، منگل بازار ہے، یا اور کوئی ایسی کوئی اوپن سی جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ وہاں پہ سستی چیزیں خریدنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ سستی چیزیں ہیں وہاں پہ جا کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہاں پہ کیا مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی فلی مارکیٹ ہے، کیا کہتے ہیں، فلیس مارکیٹ کہتے ہیں، فلی مارکیٹ کہتے ہیں، بہرحال. اب ایک دم سے نا کونے سے جو ہے وہ اعلان ہونا شروع ہو جائے، آ جائیں آ جائیں، یہاں پر جو ہے یعنی بہت سستے جو ہے نا آپ کو پھل مل رہے ہیں، بہت سستے پھل مل رہے ہیں. تو اب کس طریقے سے لوگ اس طرف جائیں گے، سر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پکارنے والا کہاں سے پکار رہا ہے، ہم ادھر جائیں، ہے نا، جہاں سے ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ سستی چیز ہمیں ہمارے پاس مل رہی ہے، تم آ جاؤ لے لو، جلدی سے لے لو اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے، ہے نا. تو اب لوگ کیسے اس طرف دوڑیں گے، سر اٹھا کر کے اس داعی یعنی بلانے والے کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف دوڑیں گے. تو بالکل یہی منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو مہطعین کے لفظ سے ڈسکرائب کر رہے ہیں، مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف سر اٹھا کر کے دوڑ رہے ہوں گے. یقول الکافرون، کافر کہتے ہوں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا مشکل دن ہے. عسر، عسر جو ہے وہ عسر سے نکلا، عسر جس کا مطلب ہوتا ہے مشکل، ٹھیک. یسر کہتے ہیں نا آسان کو، تو یسر کا اپوزٹ کیا ہے؟ عسر، مشکل. جیسے ابھی شروع میں ہم نے دعا کری تھی نا، ربی کیا ہے، کیا تھا جو شروع کی دعا تھی، شروع میں ربی یسر ولا تعسر، ہے نا. یسر کا مطلب آسان کر دیجئے، تعسر کا مطلب مشکل، لا تعسر مشکل نہیں بنائیے، ٹھیک ہے نا. تو وہی لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا کہ کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل والا دن ہے، ٹھیک ہے. چلیں ترجمے کے اوپر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھئے گا، خلاص تفسیر شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کاپی کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ ان کفار کے لیے زاجر، زاجر زجر کرنے والا یعنی ڈانٹنے والا، ٹھیک ہے، یعنی غلطی پر متنبہ کرنے والا امر تو اعلیٰ درجے کا متحقق ہے. یہ ترجمہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو بہت زیادہ تو پھر کوئی بات نہیں، ذرا حضرت نے اپنی کلاسیکل اردو کے اندر لکھا ہے. مطلب کہنے کا ہے کہ قیامت کا جو دن ہے نا یہ کافی ہے ڈانٹنے کے لیے، اور یہ کنفرم بات ہے، اعلیٰ درجے کا متحقق امر ہے یہ تو کہ قیامت جو ہے نا وہ غلطی کرنے والوں کو ڈانٹنے کے لیے کافی ہے. اب ترجمہ کر رہے ہیں، قیامت نزدیک آ پہنچی، اقتربت الساعتو، قیامت نزدیک آ پہنچی. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس میں تکذیب پر بڑی مصیبت آئے گی، یعنی جن لوگوں نے دنیا میں تکذیب کری ہے نبی علیہ السلام کی تو ان کے اوپر بڑی مصیبت آئے گی. وانشق القمر، ٹھیک ہے، اگلی آئے تھی وانشق القمر، تو اس میں فرمایا کہ اور اس اخبار قرب ساعت کا مصداق بھی واقع ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ یہ جو قیامت کے قریب آنے کی خبر ہے، اخبار قرب ساعت، تو اس کا مصداق کیا ہے؟ یعنی کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی؟ وہ کیا چیز ہے جو کہ تصدیق کر رہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی؟ وہ کیا ہے؟ چاند شق ہو گیا، ٹھیک ہے. تو چاند کا شق ہو جانا جو ہے نا یہ قیامت کے قریب آنے کی گواہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے قرب قیامت کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ شق قمر معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور نبی کا ہر قول صادق ہے یعنی سچا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ بھی صادق ہے، اس سے تحقق زاجر کا متعین ہو گیا. مشکل اردو ہے لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں، سچے ہیں، آپ کی تمام باتیں سچی ہیں، تو چونکہ شق قمر سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو بات بتائی کہ میرا آنا جو ہے وہ قیامت کے قرب کی علامت ہے، تو یہ بات بالکل سچی ہے کیونکہ نبی کی بات سچی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے لاجیکل پروفس انہوں نے دیے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آگے لکھتے ہیں، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، ہے نا. اس کا ترجمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ اس کا مقتضا یہ تھا کہ یہ لوگ اس سے منزجر اور متاثر ہوتے. منزجر کا مطلب کہ بھائی ڈانٹ کو ریسیو کرتے اور پازیٹو ریئیکٹ کرتے، پازیٹیولی ریئیکٹ کرتے کہ ہاں بھائی ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے تو ہم سدھر جائیں، ہم سنور جائیں، ہم باز آ جائیں اپنی غلطیوں سے. تو اس کو کیا کہا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس سے منزجر اور متاثر ہوتے، یعنی پازیٹیولی متاثر ہوتے. لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں، ہے نا، اس کو جو ہے وہ یعرضوا ٹال دیتے ہیں یعنی اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سحر مستمر، یہ تو جادو ہے جو ابھی ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جادو کا اثر جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کنایا ہے اس کے باطل ہونے سے کہ باطل کا اثر دیر تک قائم نہیں رہا کرتا، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ لوگ نبی علیہ السلام کے معجزے کو باطل کہہ رہے تھے، جادو کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اور باطل چیز جو ہوتی ہے نا وہ اصول ہے کہ زیادہ لمبا عرصہ قائم نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ حق تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، یعنی ایون اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ اصول لکھا ہے کہ وما یبدئ الباطل وما یعید، کہ جو باطل چیز ہے نا یہ تو نہ کسی چیز کو شروع کر سکتی ہے اور نہ ہی یہ کسی چیز کو لوٹا سکتی ہے یعنی دوبارہ کر سکتی ہے. تو باطل چیز کے اندر بہت ہی کمزوری ہوتی ہے. یہ چیزوں کو شروع کرنا اور پھر چیزوں کو دوبارہ سے کرنا, اس کی صلاحیت باطل کے اندر نہیں ہوتی ہے. یہ صلاحیت تو حق کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کنٹینیو کرتا ہے اور وہ چیزوں کو شروع بھی کرتا ہے اور چیزوں کو یعنی لوٹاتا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اتنی پاور صرف حق کے اندر ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قل جاء الحق, یہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا. وما یبدئ الباطل وما یعید, اور باطل تو کسی چیز کو نہ شروع کر سکتا ہے اور نہ باطل جو ہے وہ کسی چیز کو لوٹا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کافروں نے جو ہے وہ گویا کہ ایک کلمہ حق کو استعمال کیا برے مقصد کے لیے, ٹھیک ہے. کلمہ حق کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا. کلمہ حق کیا تھا کہ باطل تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کلمہ حق کو انہوں نے کس کام کے لیے استعمال کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفی کرنے کے لیے استعمال کیا. کیونکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کام کیا ہے نا یہ باطل ہے, یہ حق تو ہے نہیں, تو یہ تو ختم ہو جائے گا جس طرح ہر باطل ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ قرب قیامت سے نصیحت حاصل کرنا تو نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاد پر موقوف ہے. یہ لوگ خود اس کی دلیل ہی کو نظر تعامل سے نہیں دیکھتے اور اس کو باطل سمجھتے ہیں, تو پھر اس سے ان پر کیا اثر ہوتا؟ کیا مطلب کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو بتا رہے ہیں نا کہ بھائی قیامت قریب آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اب تم لوگ اپنے احوال کو سدھار لو, تو بھائی اس بات کا تو اثر اسی شخص پر ہوگا نا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے. جو نبی کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا تو اس کے لیے تو یہ بات بیکار ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو کچھ نصیحت کرتی ہیں تو بھائی بچہ آپ کی نصیحت پہ عمل کرے گا, آپ کی نصیحت پہ کان دھرے گا اسی وقت جب وہ آپ کی عزت کرتا ہوگا. اگر اس کی نظر میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے تو پھر آپ کی نصیحت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ بے شک نصیحت کے اندر بڑے بڑے اقوال زنی بولنا شروع کر دیں, بڑے بڑے واقعات بتانا شروع کر دیں, بڑی لاجیکل ایکسپلینیشن اس کو کرنا شروع کر دیں, نصیحت کرنے کے لیے بڑی بڑی جو ہے منطقی باتیں کرنا شروع کر دیں, ہے نا, لیکن سننے والا اسی وقت کان دھرتا ہے جب اس کی نظر میں بولنے والے کی اہمیت ہوتی ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اہمیت جو ہے نا وہ ہونا سب سے اہم چیز ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر باتوں کے اچھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ان کافروں کا بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کی باتیں اور نبی علیہ السلام کے اعمال و افعال اتنے اچھے تھے, لیکن چونکہ ان کافروں کے نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ویلیو نہیں تھی تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. جبکہ جو ایمان والے تھے ان کی نگاہ میں چونکہ نبی علیہ السلام کی ویلیو تھی تو ان کو فائدہ ہو جاتا تھا, ہے نا. یہی اصول چلتا ہے ہمیشہ دنیا کے اندر. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دعوت دینے کے لیے عزت سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک بندے کی اگر عزت نہ ہو نا لوگوں میں تو پھر وہ دوسروں کو دعوت نہیں دے سکتا, یعنی اس کو دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, ان کو خیر کی طرف نہیں بلا سکتا اگر اس کی عزت لوگوں کے درمیان نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمایا, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اس اعراض اور بطلان دعویٰ معجزہ میں خود ان لوگوں نے باطل پر مصر ہو کر حق کو جھٹلایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نا پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَائِ, نہیں سوری, وکذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر, ٹھیک ہے, کہ ان لوگوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جھٹلایا ہے نا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نا یعنی باطل پر ضد کر کے, مصر ہونے کا مطلب ہوتا ہے ضد کرنا, ٹھیک ہے, اڑ جانا کسی چیز کے اوپر, اس کو کہتے ہیں مصر ہو جانا, مصر ہونا, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے باطل پر مصر ہو کر حق کو جھٹلایا ہے اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی ہے. یعنی ان کا اعراض کسی دلیل صحیح کی وجہ سے نہیں ہے, یعنی ان کے پاس نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی پکی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں, بلکہ صرف اپنے خواہشات نفسانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ان کو جس کام سے روک رہے ہیں یہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو اچھا لگتا ہے وہ والا کام کرنا, لیکن نبی علیہ السلام اس کام سے ان کو روک رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی تھوڑی ہے کہ بھئی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی پروون بات ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں, کوئی پروون بات نہیں ہے, بس ان کو اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ میوزک سنتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی آ کر ان سے کہے کہ بھئی یہ آپ میوزک نہ سنیں, میوزک جو ہے نا یہ تو حرام ہے, اور نبی علیہ السلام نے ایسی ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ موسیقی سے جو ہے وہ دل کے اندر ناجائز تعلقات کی خواہش پیدا ہوتی ہے نا, تو آپ نہیں سنیں موسیقی. اب یہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے, یعنی میں جو موسیقی سن رہا ہوں نا تو میں اپنی روح کو غذا دینے کی وجہ سے سن رہا ہوں موسیقی. ٹھیک ہے, یعنی یہ دلیل دے رہا ہے آگے سے کہ موسیقی روح کی غذا ہے نا, کہتے ہیں نا یہ موسیقی روح کی غذا ہے, لیکن یہ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ روح کی کیا غذا ہے؟ اس کو کس نے کہا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ اس کو کچھ پتا بھی ہے روح کے بارے میں, یا ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اس نے یہ جملہ بنا لیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ تو اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے نا موسیقی روح کی غذا ہے, یہ بے دلیل بات کر رہا ہے, کیونکہ اس کو کس نے بتایا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ بھئی روح جس نے بنائی ہے اللہ رب العزت, ٹھیک ہے نا, کیا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کوئی آواز آئی, کوئی میسج آیا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے کہ میں نے جو روح بنائی ہے اس کی غذا موسیقی کے اندر ہے؟ یا اللہ کے جو نبی ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی, کیا اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ ہاں, یا اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے سن کر کے اور سمجھ کر کے پھر یہ بات بتائی کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ بھئی یہ ساری دلیلیں ہیں نا, اللہ سے آ تو آپ کو ڈائریکٹ کوئی میسج آئے تو پھر دلیل ہے, جیسے کلام اللہ قرآن اللہ کا میسج ہے تو قرآن میں کہیں یہ بات لکھی ہو کہ موسیقی روح کی غذا ہے, یا نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر کوئی بات لکھی ہو, کوئی بات موجود ہو کہ موسیقی روح کی غذا ہے, یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جو باتیں ہیں جن کو آثار کہا جاتا ہے ان میں کوئی بات ہو کہ موسیقی روح کی غذا ہے, یا صحابہ کے جو شاگرد ہیں جن کو علماء کرام کہا جاتا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ موسیقی روح کی غذا ہے, تو پھر تو کہیں گے کہ ہاں اس کے پاس دلیل ہے, یہ دلیل سے بات کر رہا ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اس کے پاس, کوئی بھی ان میں سے دلیل نہیں ہے اس کے پاس, بلکہ یہ کیوں کہہ رہا ہے موسیقی روح کی غذا ہے؟ کیونکہ کسی فرینچ میوزیشن نے یہ بات کہہ دی تھی کہ موسیقی روح کی غذا ہے, تو بھائی فرینچ میوزیشن کی یہ بات کہنا تو کوئی دلیل نہ ہوئی نا, اس کا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ کے نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے, صحابہ اکرام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو فرینچ میوزیشن تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. یا پاکستان کے کسی ٹی وی ڈرامے کا جو پروڈیوسر ہے اس نے یہ بات کہہ دی کہ موسیقی روح کی غذا ہے, یا جو موسیقار ہے کوئی نصرت فتح علی خان یا کیا نام تھا اس کا, موسیقی کے اندر بہت بڑا ایک نام تھا پاکستان میں, تو اس نے بات کہہ دی کہ موسیقی روح کی غذا ہے, تو آپ اس کو دلیل بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ نہیں, یہ تو دلیل ہے ہی نہیں, یہ لوگ تو دلیل ہے ہی نہیں. تو اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی, تو پھر کیا کہا جائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی صاحب ہے نا یہ بنا رہے ہیں بہانے, ہے نا, یہ بہانے بنا رہے ہیں. اصل میں موسیقی ان کو اچھی لگتی ہے اور یہ موسیقی سننا نہیں چھوڑنا چاہتے. اب یہ جھوٹ بول بول کر کے, جھوٹی دلیلیں اور الٹی سیدھی لاجک پیش کر کے نا اپنے کام کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے, یہ اپنے نفسانی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں اور بس. اصل حقیقت یہ ہے, بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ کفار کا تھا, ٹھیک ہے نا، یہ جو باتیں کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، یہ بغیر دلیل کے باتیں کر رہے ہوتے تھے. ان کے پاس نہ تو اللہ کی کوئی آواز آئی، نہ اللہ کے کسی نبی کا کوئی میسج آیا، نہ علماء جو تھے اس زمانے کے جو صحیح علماء تھے، اچھے نیک علماء تھے، نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں. بس یہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، کیونکہ یہ بتوں کی پرستش کرنا ان کو اچھا لگتا تھا اور ان کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا تھا، گناہ کرنا اچھا لگتا تھا، بے حیائی کرنا اچھا لگتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے. اور اوپر سے دلیلیں کیا دیتے تھے کہ یہ تو جادو کرتے ہیں اور یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ویسے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے آج کے دور کے اندر ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کا اعراض کسی دلیل صحیح کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سبب اس اعراض کا ہوائے نفسانی کا اتباع اور عزرو عناد تکذیب حق ہے. عزرو عناد، عزرو عناد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عناد کہتے ہیں دشمنی کو، ٹھیک ہے نا، تو ان کو نبی علیہ السلام سے دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے یہ نبی علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دو ریزنز بنتی ہیں حق کو جھٹلانے کی. ایک ریزن بنتی ہے کہ آپ کو یا تو دشمنی ہوتی ہے اس شخص سے، تو اس کی بات آپ کو سچی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ دشمنی ہے میں تو نہیں مانوں گا اس کی بات، کیونکہ دشمنی ہے میں اس کی بات مان لوں گا تو پھر تو بھائی میں نے گویا کہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، میں تو اس کے سامنے جو ہے وہ یعنی جھک گیا، تو میں کیسے اپنے دشمن کی بات مان سکتا ہوں. بے شک سچ بولتا ہوگا، میں تو نہیں مانوں گا اس کی بات. اس کو کہتے ہیں دشمنی کی وجہ سے نہ ماننا، ٹھیک ہے. اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے، دوسری ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو بے شک دشمنی نہیں ہے اس سے، ہے نا، بس ٹھیک ہے، اچھے آدمی ہیں اور بڑے بڑے مطلب ماشاء اللہ شریف ہیں، بڑے نیک ہیں، وہ ہوں گے بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے شریف ہیں، مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن بات پھر بھی نہیں مانوں گا میں ان کی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ مجھے جس کام سے منع کر رہے ہیں وہ کام تو مجھے اچھا لگتا ہے، وہ کام تو میں نہیں چھوڑنا چاہتا، ہے نا. تو یہ دو الگ الگ ریزنز ہیں، ایک دشمنی اور دوسرا خواہشات نفسانی کی اتباع. ٹھیک ہے، یہ دو اصول جو ہے نا، یہ ہماری زندگی کے اندر بھی اگزیکٹلی یہی ریزنز بنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حق بات کا انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو خواہشات نفسانی کی اتباع کی وجہ سے، یا یہ کہ ہمیں کہنے والے سے دشمنی ہوتی ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اور یہ جو معجزات کو جادو کہتے ہیں جن کا اثر جلد زائل ہو جایا کرتا ہے، سو قاعدہ ہے کہ ہر بات کو بعد چندے اپنی اصلی حالت پر آ کر قرار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی یعنی کسی چیز کو جادو کہہ دینا اس کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ یہ چیز تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، اس کا اثر تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، جیسے کہ جادو کا اثر تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز جادو ہے. بھائی یہ دلیل کافی، یہ دلیل تو صحیح نہیں ہے کہ جس طرح سے جادو کا اثر تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے اور جو چاند کے ٹکڑے ہونے والا عمل ہوا اس کا بھی اثر تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا، تو اب اس سے کنکلوژن کیا نکال رہے ہیں، دس مینس دس از جادو، ہے نا. تو یہ تو دلیل کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو کسی چیز کو لاجیکلی پروف کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بیکاز ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں لیکن کسی اعتبار سے ان دونوں میں کوئی ظاہری مشابہت پیدا ہو، موجود ہو، کسی اعتبار سے ان دونوں میں ظاہری مشابہت موجود ہو. مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے دو انسان جو ہیں نا، ان کی شکلیں جو ہیں وہ ملتی جلتی نظر آتی ہیں، ہے نا. یہ مثال عجیب اللہ نے دن میں ڈالی ہے اس وقت کہ دو انسان ہیں، کوئی پاکستانی پیرنٹس کا بچہ ہے اور کوئی جو ہے وہ ایرانی پیرنٹس کا بچہ ہے، فار ایگزامپل، ہے نا. اس کے والدین ایران میں رہتے ہیں، اس کے والدین پاکستان میں رہتے ہیں. ان دونوں کی شکلیں جو ہے نا، ان میں کافی مشابہت ہے، ہوتی ہے نا بھائی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی مشابہت نکل آتی ہے شکلوں کی. تو اب ایک بندہ دیکھ کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ مشابہت شکلوں میں تو بھائیوں کی ہوا کرتی ہے اور ان دونوں کے درمیان بھی مشابہت نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں بھائی ہیں، ہے کہ نہیں، سمجھ میں آئی بات. چونکہ بھائیوں کی شکلوں میں مشابہت ہوتی ہے اور ان دونوں کی شکلوں میں مشابہت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، तो भाई ठीक है, ये बात आपकी सही है कि भाइयों की शक्लों में मुशाबहत होती है, लेकिन इसकी बुनियाद पर आप इन दोनों को भाई कैसे कह सकते हैं? भाई इसके वालिदैन पाकिस्तान में रहते हैं, उसके वालिदैन ईरान में रहते हैं, दोनों के अलग अलग वालिदैन है, ये भाई नहीं है। लेकिन वो कहे नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये भाई है क्योंकि मुशाबहत है इनके दरमियान। तो आप क्या कहेंगे इसको? कहेंगे भाई तुम अपनी जाके अकल का इलाज करवाओ, एक मुशाबहत होने की वजह से आप दोनों को भाई कैसे कह सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल यही चीज जो है वो यहां पर भी, कि इन दोनों चीजों के दरमियान एक जाहिरी मुशाबियत बन रही है, जादू में और शक्ल कमर के दरमियान, कि लौट के अपनी असल हालत में वापस आ गए दोनों के दोनों। तो अब इस मुशाबियत की बुनियाद पर कह रहे हैं कि भाई ये भी जादू है ना। इंशाल्लाह इस मिसाल से आपको ये आयत और इसका मफहूम और इन लोगों का जो एतराज था इंशाल्लाह समझ आ गया होगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल था इसको समझना। आप लोगों की नियत की वजह से अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी, आपके इखलास था तो बात समझाने के लिए आसान कर दिया अल्लाह ताला ने। बहरहाल तो कहते हैं कि हर बात को बात चंदे का मतलब कुछ अरसे के बाद या कुछ चीज कुछ देर के बाद अपनी असली हालत पर आकर करार आ जाता है, यानी हक का हक होना और बातिल का बातिल होना असबाब व आसार से आम तौर पर मुतय्यन हो जाता है। अभी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने इस आयत की एक और भी तफसीर इधर लिखी है जो कि थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है। चले मतलब ये कि गो वाकई में तो फिलहाल भी हक मुतय्यन और वाज़े है, मगर कम फहमों की समझ में अगर अभी नहीं आता तो बाद चंदे तो उनको भी जाहिर हो सकता है, बशर्ते कि गौर से काम लें तो चंद रोज के बाद तुमको मालूम हो जाएगा कि ये सहर फानी है या हक बाकी है। ठीक है, तो तुमने जो जाहिरी मुशाबहत की बुनियाद पर इस चीज को जादू कह दिया है ना, तो तुम्हें थोड़े दिन के बाद पता लग जाएगा कि ये जादू नहीं था, जादू तो वाकई फानी होता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जो मुअज्जा है ये जादू नहीं है, ये तो हक है और ये तो दुनिया के अंदर रहने के लिए आया है। ठीक है, कैसे? अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर रखा, जी है ना, अल्लाह ताला ने हुक्म ने कुरान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि क्या अलम नशरह लका सदरक वरफअना लका जिक्रक, कि हम आपके जिक्र को दुनिया में उठा देंगे, बुलंद कर देंगे। इसके ऊपर आपने हमारे हजरत का बयान आजान के मुतालिक या और भी जगहों पे लोगों ने इसके ऊपर काफी जो है वो वीडियो क्लिप्स वगैरह भी बनाई हुई है कि आजान जो होती है उसके अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह है ना, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल करार दिया जा रहा होता है अजान के अंदर, है ना, और इकामत के अंदर भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जा रहा होता है। ठीक है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम के नाम को बुलंद किया जा रहा होता है अजान में, है ना। और ये अजान कैसे होती है कि अजान दुनिया में हर वक्त अजान चल रही होती है, कोई लम्हा दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जिस लम्हे दुनिया के अंदर अजान ना हो रही हो, है ना। फिर वो बताते हैं कि जी फीजी का जो मुल्क है एक्सट्रीम ईस्ट में, वहां पे जब फजर का वक्त शुरू होता है तो अजानें शुरू हो जाती हैं, आधे घंटे तक अजानें और इकामत, जाहिर अजान के बाद फिर नमाज खड़ी होती है तो इकामत होती है, तो अजान चल रही है इकामत चल रही है। इससे पहले कि फीजी के अंदर अजान और इकामत का, फजर की अजान और इकामत का सिलसिला खत्म हो, उससे पहले ही न्यूजीलैंड के अंदर शुरू हो जाता है और उसके फौरन बाद उसके खत्म होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू हो जाता है और उसके खत्म होने से पहले ही मलेशिया में शुरू हो जाता है और उसके खत्म होने से पहले ही इंडोनेशिया में शुरू हो जाता है और उसके खत्म होने से पहले ही थाईलैंड में शुरू हो जाता है और उसके खत्म होने से पहले ही बांग्लादेश में शुरू हो जाता है और फिर इंडिया में शुरू हो जाता है, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, है ना, मिडिल ईस्टर्न कंट्री, ईरान, फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, और ये चलता रहता है हत्ता के ये जोहर का वक्त शुरू हो जाता है जब यहाँ पे यानी जब फजर का वक्त जो है वो सऊदी अरब के अंदर आता है तो उस वक्त फीजी के अंदर जोहर का वक्त शुरू हो जाता है, वहां पे अजानें शुरू हो जाती हैं, है ना। और इसी तरीके से आगे चल बढ़ता है, यानी फजर का वक्त आगे यानी दुनिया में आगे ट्रेवल करता रहता है, पीछे से जो है वो असर का वक्त शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद मगरब का वक्त शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है पीछे से, और आगे जो है वो फजर का वक्त अमेरिका की तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا جو نام بلند کرنے کا اس وقت فرمایا تھا سورہ علم نشرح کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کر کے دکھایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بلند نہیں ہو رہا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے نا؟ تو بھئی جادو جو تھا وہ تو ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، لیکن نبی علیہ السلام کا جو حق ہے وہ تو قائم رہنے کے لیے آیا نا. بلکہ قائم خالی رہتا نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ایک اور اس سے بھی بہتر فارم کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہم آپ کے آنے والے وقت کو آپ کے پچھلے وقت سے بہتر بنا دیں گے. جب ایک دنیا سے انسان چلا جاتا ہے نا، تو دنیا کی زندگی میں اس نے جو بھی اچیومنٹس کری ہوتی ہیں، اس کی موت کے بعد ان اچیومنٹس کی جو اثر ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے اچیومنٹس کا اثر جو ہے وہ تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے. دنیا میں لوگ بھول جاتے ہیں اس کو، جو بھی اس نے دنیا میں کیا تھا بھول جاتے ہیں لوگ اس کو. نبی علیہ السلام کا معاملہ بالکل برعکس، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نبی علیہ السلام کا ذکر، نبی علیہ السلام کی جو شان ہے وہ دنیا کے اندر پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے. زیادہ لوگ نبی علیہ السلام کو جان رہے ہوتے ہیں، زیادہ لوگ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی مکہ مکرمہ کے شہر کے اندر چند سالوں پہلے ایک میوزیم بنا ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی تو خیر حالات ایسے ہوئے ہوئے ہیں کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے، جاتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر میں واپس آ جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. تو عجیب حالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط کر دیے ہیں. لیکن ایک میوزیم ہے، اگر کسی کا موقع ملے تو ضرور جا کر کے اس کو دیکھیں مکہ مکرمہ میں. اس میوزیم کے بارے میں نے پڑھا ہے، خالی دیکھا نہیں ہے جا کر کے، لیکن سنا ابھی ریسنٹلی اس کے بارے میں. تو پتا لگا کہ اس کے اندر ایک تو انسائیکلوپیڈیا جو بنائی گئی ہے نا، جس کی بیس پر وہ میوزیم ہے، 500 volumes، 500 volumes. کس چیز پر؟ نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر 500 volumes کی برابر انسائیکلوپیڈیا بنائی گئی ہے. اور پھر اس کے اندر باقاعدہ ماڈلز بنا بنا کر کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سے لباس استعمال کیے. اس خبر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 85 مختلف قسم کے لباس استعمال کیے، 85، وہ سارے ان کے ماڈلز بنا کر کے اس کے اندر رکھے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کون کون سی چیزیں کھانے کے لیے استعمال کری، اب کیا کیا چیزیں ساری زندگی میں استعمال، سب کے اوپر تحقیق کر کر کے انہوں نے اس کے ماڈلز جو ہیں وہ اس میوزیم کے اندر رکھے، ہے نا. ایئر 2000 یعنی 21ویں صدی میں آ کر کے جو ہے وہ اتنی زیادہ تحقیق نبی علیہ السلام کے اوپر ہو رہی ہے. اور وہ پھر اب اس کے میوزیم کے جو ہیں وہ پھر برانچز مکہ مکرمہ کے بعد دبئی کے اندر بھی کھول دی، سنا ہے اس کے اندر لکھا ہوا تھا دبئی میں بھی کھلی ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور پوری دنیا کے اندر پھر اس کے جو تحقیقات ہیں ان کو انہوں نے دنیا کی دوسری لینگویجز کے اندر ٹرانسلیٹ کیا، رائٹ، بڑی بڑی جو نان مسلمس کی خاص طور پر لینگویجز ہوتی ہیں ان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیسے اس دنیا کے اندر باقی رکھا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، رائٹ. اور یہ جو تھے دشمن، اعتراض کرنے والے، اعراض کرنے والے، کہاں چلے گئے سارے کے سارے، کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے. اگر ان کا ذکر کیا بھی جاتا ہے تو بھی نبی علیہ السلام کی شان بڑھانے کے لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو بدبخت لوگ تھے کیسے برباد ہو گئے نبی علیہ السلام کی مخالفت کر کے، ہے نا. خیر اس کو مکمل کر کے آج کی کلاس یہاں پہ روکتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اور یہ سحر فانی ہے یا حق باقی ہے، اور اس زاجر مذکور کے علاوہ یعنی اس ڈرانے والے کا جو ذکر کیا گیا ہے قیامت کا دن، تو اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس تو امم ماضیہ کی بھی خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں، یعنی پچھلی امتیں، ماضی میں جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی بھی خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں کافی عبرت یعنی اعلیٰ درجے کی دانش مندی حاصل ہو سکتی ہے. مکہ مکرمہ کے کفار کو سب پتا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں پر کیسے عذاب آئے، قوم ہود کے اوپر کیسے عذاب آئے، قوم لوط کے اوپر کیسے عذاب آئے، قوم صالح علیہ السلام کے اوپر، اور جو یمن کے اندر قوم سبا تھی ان کے اوپر کیسے عذاب آئے، ان کو ساری باتیں پتا تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، پتا تھا ان لوگوں کو یہ ساری باتیں. ٹھیک ہے، تو وہی فرما رہے ہیں کہ امم ماضیہ کی بھی خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں کافی عبرت یعنی اعلیٰ درجے کی دانش مندی حاصل ہو سکتی ہے. سو ان کی یہ کیفیت ہے کہ خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی. ہے نا، یہ جو فرمایا تھا نا، عجیب سا ایک جملہ تھا چھوٹا سا، فما تغن نذر. اس جملے کا ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہاں پہ حضرت نے تشریح کری ہے، اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی، ان کی دشمنی کی وجہ سے اور ان کے اتباع خواہش کی وجہ سے. اور جب یہ حال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کچھ خیال نہ کیجئے. جب وہ وقت قیامت اور عذاب کا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے آ جائے گا تو خود معلوم ہو جائے گا. آگے اس روز کا بیان ہے، یعنی جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں مارے ذلت اور ہیبت کے جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے، اور پھر نکل کر بلانے والے کی طرف یعنی موقف حساب. موقف کہتے ہیں پارکنگ کو، سنا ہے نا موقف، تو پارکنگ کا مطلب جمع جمع، یہاں پہ گاڑیاں پارک ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں. لیکن اب یہ کسی کے بھی جمع ہونے کی جگہ کو کہہ سکتے ہیں. تو موقف حساب کا مطلب حساب کتاب کے لیے جہاں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، موقف حساب کی طرف جہاں جمع ہونے کے لیے بلانے والے نے پکارا ہے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور وہاں کی سختیاں دیکھ کر کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے. اب یہ جو دوڑے چلے جا رہے ہوں گے نا، یہ نہیں کہ کوئی ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے اس وجہ سے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، بلکہ یہ جو کافر اس طرف دوڑے ہوں گے وہ کیوں دوڑے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے ان کو ہکایا بھی جا رہا ہوگا. ہکایا ہوتا ہے نا، پیچھے سے ہنٹر مارے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، آگے بھاگو ورنہ پٹو گے، مار کھاؤ گے تم، آگے بھاگو. تو یہ کوئی شوق سے آگے نہیں بھاگ رہے ہوں گے، بلکہ یہ خوف سے آگے بھاگ رہے ہوں گے، ورنہ پیچھے ان کو ہنٹر مارنے کے لیے فرشتے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے حالات کن کے ہیں؟ کفر والوں کے، یعنی جنہوں نے نبی علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن کیا ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے بھی، اس کا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. کسی کو نہیں پتا کہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور ان حالات سے بچے گا کون؟ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے گیا ہوگا. ورنہ یہ جتنے واقعات حالات ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ایمان مرنے سے پہلے پہلے ہم سے چھین لیا گیا، ہم سے چھن لیا یا ہم نے گنوا دیا، تو پھر یہ سارے حالات جو ہیں، پھر اللہ نہ کرے یہ ہمارے بھی یہی حالات ہوں. ٹھیک ہے، تو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس دولت کی قدر کریں گے تو یہ دولت محفوظ رہے گی. ناقدری کرنے سے ایمان کی دولت جو ہے نا وہ پھر باقی نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے اہم چیز ہمارے پاس ایمان ہے. اور جیسے ہم چھوٹی چھوٹی دنیا کی اہم چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، حفاظتی اقدامات کرتے ہیں اور ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں، جیسے ہماری اولاد کتنی قیمتی چیز ہے ہمارے لیے، ہم اس کی حفاظت کے لیے اہتمام بھی کرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے، کہیں ان کو کوئی بیماری نہ ہو جائے، کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں اس سے زیادہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کی حفاظت فرمانا، اے اللہ میری اولاد کو پریشانی سے بچانا، ڈاکوؤں سے بچانا، اغوا کنندہ لوگوں سے بچانا. تو بھائی ایمان تو اولاد سے بھی زیادہ اہم چیز ہے نا. تو ہم نے کبھی اس کی حفاظت کے لیے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ کبھی ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے حفاظتی اقدامات کیے یا نہیں کیے؟ اور اگر کیے بھی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی زیادہ حفاظت کا اقدام کرتے ہیں اور ایمان کے لیے کم حفاظت؟ یہ بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی یعنی غصہ کر سکتا ہے کہ تم نے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنے زیادہ حفاظتی اقدامات کیے، اتنی زیادہ دعائیں کریں مجھ سے، لیکن جو سب سے اہم چیز میں نے تمہیں دی تھی اس کے لیے قریبی تو بہت تھوڑی سی، ہاں بھائی چلو ہفتے میں उठ करके दो क्लासें मैं ले लेती हूँ, और वो भी ऐसी हालत में कि आधी नींद आ रही है या किसी से चैटिंग कर रही हूँ, और साथ साथ जो है वो 10 और भी बगैर यानी बिला जरूरत के काम चल रहे हैं, बिला जरूरत के दूसरों से बातें चल रही हैं, और सामने जो है वो कुरान की तफसीर। चलो बैठ तो रही हूँ मैं, कुरान मैं ईमान की हिफाजत के लिए कुछ कर तो रही हूँ, ठीक है भाई, अच्छा है, कुछ ना करने से तो करना बेहतर है, लेकिन ये बात सोचनी चाहिए कि भाई ये तो सबसे अहम चीज थी, तो इसके लिए तो मुझे वुजू करके बाकायदा एहतमाम के साथ किताब को सामने खोल करके और बाकायदा कोई नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेंसिल साथ लेकर के फिर मुझे कुरान की तफसीर की क्लास के अंदर बैठना था। और नीयत क्या रखनी थी कि ये मैं सिर्फ मालूमात बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मालूमात बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि ये मैं अपने और अपने अहलो आयाल के ईमान की हिफाजत के लिए पढ़ रही हूँ, ताकि कुरान से मेरा ताल्लुक बने और ये मेरे ईमान की हिफाजत का सबब बन जाए। ये नीयत होगी तब ईमान की हिफाजत कहलाएगी। अगर अगर ये नीयत नहीं होगी तो फिर मालूमात वो तफसीर की क्लास लेती थी तो मैंने भी लेनी शुरू कर दी, ये तो नीयत सही नहीं है, ठीक है। चले कोई आ गया इस नीयत से, लेकिन अब जो है नीयत को अपनी सही कर लेना चाहिए। दरस कुरान ये फितने दज्जाल के जमाने में दरस कुरान एक कहफ है ईमान की हिफाजत के लिए, ठीक है। तो इस खास नीयत के साथ जो कहफ में दाखिल होगा ना, वही फिर ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त करने वाला कहलाएगा। वरना तो आपको पता है मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ये भी कहफ है, वहां पे भी जो चला जाएगा उसका ईमान महफूज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में जो चला जाएगा उसका ईमान महफूज हो जाएगा, हरगिज नहीं। बल्कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जो ईमान की हिफाजत की नीयत से जाएगा उसका ईमान महफूज हो जाएगा। जो तफरी करने के लिए जाएगा या जॉब करने के लिए जाएगा उसके ईमान की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं है। तो भाई मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती बगैर नीयत के, तो फिर दर्स कुरान से ईमान की हिफाजत कैसे होगी अगर नीयत ही नहीं है ईमान की हिफाजत करने की, ठीक है ना। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।